أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے. بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے, ستون والے ارم والے, جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے, اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے, اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا. تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے. بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے.
سامعین, ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام اسوہ بشریت، اور دعائے کمیل کے اقتباسات پر مبنی پروگرام ہماری رات کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سمجھ، یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے مستہونگ میں دھماکہ، پی ڈی ایم ترجمان حافظ حمداللہ سمیت 11 افراد زخمی۔ اننت ناگ میں سیکیورٹی دستوں اور حریت پسندوں کے درمیان جھڑپ کا دوسرا دن ایک ڈی ایس پی اور دو اعلی فوجی افسران ہلاک۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے ایک بازار میں بھیانک آتی زدگی، سینکڑوں دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ اور شام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی فضائی جارحیت جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے مستونگ میں پی ڈی ایم کے ترجمان سمیت 11 افراد ایک دھماکے میں زخمی ہو گئے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق مستونگ میں یہ دھماکہ سڑک کے کنارے گاڑی کے قریب ہوا۔ دھماکے میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان جمعیت علماء اسلام ایف کے رہنما حافظ حمداللہ سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے۔ جے یو آئی فے کے ترجمان اسلم غوری کے مطابق حافظ حمداللہ معمولی طور پر زخمی ہوئے ہیں اور وہ خطرے سے باہر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس دھماکے میں حافظ حمداللہ کے دو ساتھی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے محکمہ صحت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، سابق صدر آصف علی زرداری اور صوبہ بلوچستان کے نگراں وزیر اعلی علی مراد ڈومکی سمیت پاکستان کے مختلف سیاستدانوں نے مستونگ دھماکے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر ثقافت نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنے ملک کی تاریخی، مذہبی اور عوامی قربت کو باہمی تعلقات میں استحکام کا باعث قرار دیا اور ثقافت و آرٹ کے شعبے میں ایران اور پاکستان کے تعلقات میں فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے ثقافت اور قومی ورثے کے وزیر جمال شاہ نے پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ثقافتی کونسلر احسان خزئی سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے ثقافتی معاہدوں سمیت ایران اور پاکستان کے ثقافتی تعلقات کی حالیہ تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے نگراں وزیر ثقافت جمال شاہ نے ایران و پاکستان کے درمیان بے شمار تاریخی و ثقافتی اشتراکات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان و ایران پڑوسی اور اسلامی ممالک ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تعلقات میں فروغ کی بہت گنجائش ہے۔ جمال شاہ نے دونوں ملکوں کے درمیان ثقافت، آرٹ، تعلیم اور ادب کے شعبوں میں تعاون میں فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ثقافت و آرٹ کے مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ تعلقات میں استحکام کا خواہاں ہے۔ اس ملاقات میں ایران کے ثقافتی کونسلر نے بھی پڑوسی اور دوست ممالک ایران و پاکستان کے درمیان ثقافتی و تاریخی اشتراکات کا ذکر کرتے ہوئے آرٹ و ثقافت کے شعبے میں تعلقات میں زیادہ سے زیادہ فروغ پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں سیکیورٹی فورس کے ایک سرچ آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کی فائرنگ میں 3 اعلی افسران کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ سری نگر سے موصولہ رپورٹ کے مطابق جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے گڈول کو کرناگ علاقے میں جمعرات کی صبح سیکیورٹی اہلکاروں اور عسکریت پسندوں کے درمیان ایک بار
پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے اس علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد سیکیورٹی دستوں نے بدھ کی شام سرچ آپریشن شروع کیا تھا۔ آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کی فائرنگ میں ایک ڈی ایس پی، ایک کرنل اور ایک میجر کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ کشمیر پولیس کے مطابق رات کی تاریکی کے پیش نظر سرچ آپریشن روک دیا گیا تھا، جو جمعرات کی صبح دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ آپریشن دوبارہ شروع ہونے کے بعد مسلح علیحدگی پسندوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورس نے عسکریت پسندوں کو محاصرے میں لے کر ان کے فرار کے راستے بند کر دیے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آپریشن میں مدد کے لیے فوج، پولیس اور سی آر پی ایف کی اضافی نفری کے ساتھ ہی فوج کے ماؤنٹین بریگیڈ کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک بازار میں بھیانک آتش زدگی سے سینکڑوں دکانیں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے بازار میں آتش زدگی کا یہ واقعہ جمعرات کی صبح دکانیں کھلنے سے قبل رونما ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی اور بھاری مقدار میں کوکنگ آئل اور پلاسٹک مواد کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ بازار میں پھیل گئی۔ رپورٹوں کے مطابق فائر بریگیڈ اور پولیس کے دستے 6 گھنٹے بعد آگ پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے۔ بتایا گیا ہے کہ دکانیں بند ہونے کی وجہ سے آتش زدگی کے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کی یوتھ ایسوسی ایشن کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران سمیت 12 ملکوں کے 23 نمائندوں نے شرکت کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر تعلیم حامد علامتی کی قیادت میں ایک وفد نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ حامد علامتی نے اس اجلاس میں کہا کہ شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کی خود اعتمادی اور علاقائی توانائیوں سے زیادہ استفادہ ہمارے ملکوں کے نوجوانوں کے سامنے نئے باب کھول سکتا ہے۔ انہوں نے اسی طرح شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان تعاون میں استحکام اور سلک روڈ کی تجدید کو نوجوانوں کی ترقی اور پائیدار تحریکوں کے آغاز کا ایک موقع قرار دیا۔ اس اجلاس میں اسی طرح ایرانی نوجوانوں نے شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے ساتھ تعلقات میں فروغ کی راہیں پیش کی۔ شنگائی تعاون تنظیم کے اس وقت 9 رکن ممالک ہیں، جن میں چین، ہندوستان، قزاقستان، قرقزستان، پاکستان، روس، تاجکستان، ازبکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران شامل ہیں، جبکہ افغانستان، منگولیا اور بیلاروس اس کے مبصر رکن ممالک ہیں۔ صہیونی فوجیوں کے جنگی طیاروں نے لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بار پھر شام پر فضائی حملے کیے ہیں۔ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے شام میں مختلف اہداف پر فضائی حملے کیے۔ یہ حملے لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے انجام دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حملے حمص اور طرطوس کے علاقوں میں بھی کیے گئے، جبکہ شام کے دفاعی سسٹم نے ان حملوں کا مقابلہ کیا۔ غاصب صہیونی حکومت نے کل بدھ کو بھی شام کے علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ لگاتار دوسرے روز شام کو جارحیت کا نشانہ بنایا گیا۔ طرطوس میں کل کی جارحیت میں 2 شامی شہری مارے گئے، جبکہ 6 دیگر زخمی ہوئے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے طرطوس کے مضافات میں دیر الحجر کے قریب ایک فوجی مرکز پر بھی حملہ کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی فوج کی طرف سے داغے گئے بیشتر میزائلوں کو شامی فضائی دفاعی نظام نے ہوا میں ہی تباہ کر دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مشرقی علاقے میں ہونے والے دھماکوں میں شہادتوں کی تعداد بڑھ کر 5 ہو گئی ہے۔ سن 2005 میں غاصب صہیونی حکومت کو غزہ سے نکال باہر کیے جانے کی 18ویں سالگرہ کی مناسبت سے فلسطینی نوجوانوں نے بدھ کی شام غزہ کے مشرق میں واقع علاقے ملکہ میں مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں شریک فلسطینیوں پر غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے فائرنگ کر دی، جس میں 5 فلسطینی شہید اور 25 زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بھی کہا ہے کہ صہیونی فوج گولیوں کی فائرنگ میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کو طبی مرکز منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی جوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان غرب اردن میں بت کی رات جھڑپ ہونے کی خبر ہے۔ غرب اردن کے علاقے بیتا میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں اور فلسطینی جوانوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں فلسطینیوں نے صہیونی فوجیوں کی ایک گاڑی کو نظر آتش کر دیا۔ مراکش میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ مراکش کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ امدادی ٹیموں اور سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اب تک زلزلے سے 2,946 افراد کے ہلاک اور 5,674 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ عالمی ریڈ کراس نے مراکش کے زلزلے زدگان کے لیے 112 ملین ڈالر کی ہنگامی امداد کی اپیل کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اب تک چین، اسپین، برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور قطر کی امداد مراکش نے قبول کی ہے۔ یاد رہے کہ مراکش میں گزشتہ جمعے کی رات 6.8 ریکٹر اسکیل کی شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں، جب تصور ناسور جگمگاتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، کوئی پوچھے ستاروں سے کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کس کے انوار جل ملا ہیں، کس کے انوار جھل ملاتے ہیں، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، ہے مقام ادب جھکا لو دل، ہے مقام ادب جھکا لو دل یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں ہم ہیں ممنون بے خودی یارو ہم ہیں ممنون بے خودی یارو ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں مدح خان رسول وہ مدح خان رسول وہ بھی ہے نام پر جس کے سر جھکاتے ہیں نام پر جس کے سر جھکاتے ہیں شاہ افضل کا ہے کرم یہ علی شاہ افضل کا ہے کرم یہ علی نعت مقبول ہم سناتے ہیں نعت مقبول ہم سناتے ہیں جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں
سمن ابھی آپ نعت سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام اسوہ بشریت اور اس کے بعد دعائے کمیل کے اقتباسات پیش کیے جائیں گے اور دعائے کمیل کے اقتباسات کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے خدا حافظ اور سماعت فرمائیے پروگرام اسوہ بشریت Thank you.
عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام پہنچے۔ سامعین، پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت امام جواد علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم امامت و ولایت کے نویں درخشاں ستارے حضرت امام جواد علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ ساتویں امام کی مظلومانہ شہادت کے بعد واقفیہ نام کے ایک گروہ نے بہت بڑی رقوم شریعہ پر قبضہ کرنے کے لیے، کہ جو امام کاظم علیہ السلام کے زمانے کی باقی ماندہ رقوم شریعہ تھیں، امام رضا علیہ السلام کی امامت کا سرے سے ہی انکار کر دیا اور اپنے اس غلط تصور کے ساتھ اس گروہ کے افراد لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ سلسلہ امامت منقطع ہو گیا ہے۔ اس گروہ نے اپنے اس انحرافی نقطۂ نگاہ سے جب دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 47 سال کی ہو چکی ہے مگر آپ کے کوئی بیٹا نہیں ہے، تو ایک بار پھر اس گروہ نے پروپیگنڈا کر کے رائے عامہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ مسئلہ شیعوں کے لیے، کہ جو اکثریت میں تھے، بہت زیادہ تشویشناک تھا، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماموں کے سلسلے میں پہنچنے والی خبروں کی بنیاد پر یہ بات قطعی تھی کہ یقیناً خداوند عالم امام رضا علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو امامت کے راستے کو دوام بخشے گا۔ یہاں تک کہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور امام علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ دعا کریں کہ خداوند عالم آپ کو ایک بیٹا عطا کر دے۔ امام علیہ السلام ان کی دلداری فرماتے اور کہتے تھے، یقیناً خدا مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جو میرا وارث اور میرے بعد امام ہوگا۔ آخرکار 10 رجب سن 195 ہجری قمری کو مشیت پروردگار سے محمد نام کے ایک بیٹے نے اس سرزمین پر قدم رکھا۔ اس بیٹے کی پیدائش شیعہ معاشرے کے لیے خوشی اور ایمان و اعتقاد کے مستحکم ہونے کا باعث بنی، اس لیے کہ امام کی ولادت میں تاخیر کی وجہ سے لوگوں میں جو شبہ پیدا کر دیا گیا تھا وہ دور ہو گیا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر اور امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ حکیمہ فرماتی ہیں، جب امام محمد بن علی کی ولادت کا وقت آن پہنچا تو امام رضا علیہ السلام نے مجھے بلوا کر فرمایا، بہن حکیمہ، آپ بی بی خیزران اور دایا کے ہمراہ ایک کمرے میں چلی جائیں۔ امام جواد علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ٹھیک 3 دن گزرنے کے بعد امام جواد علیہ السلام نے اپنی آنکھیں آسمان کی جانب کھول دیں اور نگاہ دائیں اور بائیں طرف دوڑائی اور فرمایا، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ میں ہراسا ہو کر اٹھی اور امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میرے مولا، میں نے اس بچے سے بہت حیران کن بات سنی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کون سی عجیب بات سنی ہے آپ نے؟ میں نے جو سنا تھا اسے بیان کر دیا۔ امام نے فرمایا، اے حکیمہ، اس بچے سے جن عجیب چیزوں کا آپ مشاہدہ کریں گی وہ اس سے بہت زیادہ ہیں جو آپ نے سنا ہے۔ یہ ایک ایسا مولود ہے کہ جس نے زیادہ مبارک اور خوش نصیب بچہ شیعوں کے لیے دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ بعض صاحبہ نے نظر آٹھویں امام کی اس تعریف و توصیف کا تجزیہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس مولود کے مبارک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مخالفین کے توسط سے جو شبہ پیدا کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور اس سے ماقبل کے ادوار کے برخلاف کہ جس میں زیدیہ، اسماعیلیہ اور واقفیہ نام کے فرقے وجود میں آئے، دشمنان نے اہل بیت کی کوشش تھی کہ ایک اور نیا فرقہ وجود میں لائیں اور یہ ظاہر کریں کہ ساتھ میں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امامت کا دور ختم ہو گیا ہے، تاہم وہ کوئی نیا فرقہ تشکیل نہ دے سکے اور امامت کا دور یکے بعد دیگرے امام مہدی علیہ السلام تک مشیت الہی سے جاری و ساری ہے۔ قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے یہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ امام جواد علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے بعد میرا بیٹا علی النقی امام ہوگا، اس کا فرمان میرا فرمان اور اس کی باتیں میری باتیں، اور اس کی اطاعت و پیروی میری اطاعت و پیروی ہوگی۔ اس وقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح کے کلمات زبان اقدس پر جاری کیے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول خدا، حسن عسکری کے بعد امام کون ہے؟ تو امام علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور فرمایا، حسن عسکری کے بعد اس کا بیٹا مہدی ہمارا قائم ہوگا۔ سوال کیا گیا کہ کیوں ان کو قائم کہتے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ جب لوگ اس کو فراموش کر دیں گے اور انحراف کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے تب وہ قیام کرے گا۔ کہا گیا کہ کیوں ان کو منتظر کہیں گے، یعنی کیا لوگ ان کے انتظار میں زندگی گزاریں گے؟ فرمایا، ہاں، کیونکہ ان کی غیبت طولانی ہوگی اور ان کے مخلص عقیدت مند اور حقیقی چاہنے والے ان کے انتظار میں زندگی گزاریں گے، اور ان کو جھٹلانے والے ان کے وجود کے منکر ہو جائیں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک اہم موضوع کا ذکر کیا اور فرمایا، وہ لوگ جو مہدی کے غیبت کے زمانے میں ان کے ظہور کے وقت کا تعین کریں وہ جھوٹے ہیں، اور جو لوگ مشیت الہی کے برخلاف اس کی آمد میں اجلت کے طلبگار ہوں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور جو لوگ امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے وہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ ان تمام دلائل کے باوجود جس وقت آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد نویں امام حضرت جواد علیہ السلام 8 سال کی عمر میں امامت کے بلند و بالا مقام پر فائز ہوئے، تو مخالفوں اور بہانہ کرنے والوں نے اسی مسئلے کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے امام کے خلاف پروپیگنڈا اور نفسیاتی جنگ کا آغاز کر دیا کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ ایک 8 سالہ بچہ اتنی کم عمری میں امامت و قیادت کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے؟ اس کے پاس نہ تو علم و دانش ہے اور نہ ہی کوئی تجربہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس عظیم ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھا سکے اور فرائض امامت کو کامیابی سے انجام دے سکے۔ یہ گر ہو کہ جو اس طرح کے اعتراضات اور اشکالات وجود میں لا کر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ایجاد کرتے تھے، یہ یا تو قرآن سے بیگانہ اور لا تعلق افراد تھے، یا پھر وہ قرآن سے آشنا تھے لیکن خود کو جاہل و نادان ظاہر کر رہے تھے تاکہ حق کو چھپا سکیں۔ کیونکہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گہوارے میں رہنے کے وقت سے ہی ان کی رسالت اور نبوت کا ذکر کیا ہے، اور اس وقت کہ جب لوگ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر الزام تراشی کر رہے تھے اس وقت جناب مریم نے اپنی عفت اور پاک دامنی کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا تھا، حقیقت خود اس بچے سے پوچھ لو جو گہوارے میں ہے۔ اچانک اس بچے نے زبان کھولی اور کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے، اور میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ ایک اور مثال کے جس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے کہ خداوند عالم حضرت زکریہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بشارت دیتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کا نام بھی معین کر دیتا ہے اور فرماتا ہے، زکریہ ہم تم کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کوئی نہیں بنایا ہے۔ اس کے علاوہ خداوند عالم نے حضرت یحییٰ کو بچپن میں ہی مقام نبوت عطا کیا اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے انہیں بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی۔ ان آیات سے بخوبی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مقام نبوت و امامت صرف خدا کا منسوب کردہ ہے، اور کوئی بھی فرد یا گروہ یا امت کو اس سلسلے میں انتخاب کا حق نہیں ہے، لیکن بعد از پیغمبر اسلام بانیان سقیفہ نے اس الہی اصول کو نظر انداز کر دیا، اور غدیر کے سرنوشت ساز دن کو پسے پشت ڈال کر کہ جس دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم کے فرمان سے حضرت علی علیہ السلام کو مقام امامت پر منصوب کیا تھا، خدا کے انتصاب کے راستے کو تبدیل کر دیا اور ایک دوسرا راستہ انتخاب کیا۔ صرف وہی لوگ جنہوں نے خدائی تقرری کے اصول پر وفاداری کا مظاہرہ کیا اور اس پر قائم رہے، خاندان نبوت اور خدا کے برگزیدہ افراد تھے کہ جن میں سے ایک کے بعد دوسرا امامت و قیادت کے منصب پر فائز ہوا، اور ان کا مقصد خدا کے مستقیم راستے کی جانب انسانوں کی ہدایت کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور ان کی تمام تر کوشش خلفاء کے برخلاف اسلام کا تحفظ اور قرآن و سنت نبوی کو حقیقی اور عملی جامہ پہنانا تھا۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ صرف امام جواد علیہ السلام ہی نہیں تھے کہ جو بچپن میں ہی مشیت پروردگار سے مقام امامت پر فائز ہوئے، بلکہ آپ کے بڑے بیٹے یعنی امام ہادی علیہ السلام نے بھی 8 سال کی عمر میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد 5 سال کی عمر میں امامت کے بلند و بالا منصب پر فائز ہوئے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت اور امامت کا مقام پروردگار عالم کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے کہ جو علیم و حکیم ہے اور انسانوں کے تمام ظاہر و باطن پر مکمل احاطہ رکھتا ہے، اور یہ ایک ایسا اصولی عقیدہ اور بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کا سر چشمہ توحید ہے اور مکمل طور پر توحید پرستی کا حامل ہے، جیسا کہ قرآن نے اسے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد پیش آنے والے حالات کے برخلاف نبوت کا دور ختم ہونے اور امامت کا دور شروع ہونے کے ساتھ ہی انسانی معاشرے کی قیادت کی زمام مشیت خداوندی کی بنیاد پر اپنے ہاتھ میں لیتے، اور قرآن اور سنت نبوی کی حیات آفری تعلیمات کو زندہ رکھتے، اور ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد کرتے، عدل و انصاف قائم کرتے، اور حق کی حدود کے دفاع اور باطل کی نفی میں کوشاں رہتے، تو کیا دنیا میں کفر و نفاق، فساد و تباہی اور امتیازی سلوک اور ناانصافی اور جنگ و خونریزی باقی رہ جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ تمام تلخیاں اور انسان کی ناکامیاں اور اختلافات، جنگیں اور انفرادی و سماجی برائیوں کا آغاز اس وقت سے ہوا کہ جب انسانی معاشروں نے پیغمبروں اور خدا کے برگزیدہ بندوں کے مقابلے میں صف آرائی کی اور ان کو جھٹلا دیا۔ توحید کے حقائق کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں اور آخرکار ان میں سے بعض کو شہید کر دیا۔ ان افراد نے درحقیقت مشیت الہی کے مقابلے میں استقامت کی، جبکہ بعض نا اہل افراد کہ جو طاقت کے زور پر قیادت کی مسند پر براجمان ہو گئے تھے، وہ خدا کے برگزیدہ بندوں کے برخلاف اپنے انفرادی و گروہی مفادات کے تحفظ اور اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے سوا اور کوئی دوسرا ہدف نہیں رکھتے تھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا الہی أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكم اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة أومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو، احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے۔ معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے۔ معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے۔ تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے۔ لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں۔ لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر روسیہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطائے اف کا امیدوار ہوں، تیری عطائے اف کا امیدوار ہوں۔ جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے۔ کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوہے عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر۔ تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا۔ معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کے کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔
تهران نخوسم ایرانی اسلامکان هارابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسم.